لا إله إلا الله لا إله إلا الله
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین، میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، اس آیت کی روشنی میں گزشتہ اتوار کو آخر میں میں نے یاد کیا تھا کہ مسجد کی تعمیر اور اس کی آباد کاری دو قسم پر ہے، ایک اس کی ظاہری تعمیر ہے اور دوسری اس کی معنوی اصلی اور حقیقی تعمیر اور آباد کاری ہے. ظاہری تعمیر تو یہ ہے کہ کسی زمین کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد کے واسطے وقف کیا جائے اور اس کے اوپر حلال مال سے عمارت کھڑی کر دی جائے، یہ مسجد کی ظاہری تعمیر ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. اور دوسری تعمیر جو مسجد کی اصل تعمیر ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد کا جو مقصد اصلی ہے اس پر مسجد میں عمل کیا جائے. اور مسجد کا جو مقصد اصلی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ کی عبادت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کیا جائے. جس قدر مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی اتنا ہی وہ مسجد آباد ہوگی، اور در حقیقت اس کی اصلی تعمیر ہوگی، اور جو مسجد عبادت سے خالی ہوگی تو ظاہر میں کتنی ہی عالی شان ہو، کتنی ہی بڑی ہو، دراصل وہ آباد نہ ہوگی، ویران ہوگی. اور دنیا میں بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ جو ظاہری طور پر تو بڑی عظیم الشان ہیں، بڑی لمبی چوڑی ہیں، ہزاروں آدمی بیکوت ان میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں نمازیوں سے وہ محروم ہیں، ذکر سے محروم ہیں، تلاوت سے محروم ہیں، دعاؤں سے محروم ہیں، معتکفین سے خالی ہیں. اور دنیا بھر کی خرافات ان مسجدوں میں ہوتی ہیں، ٹی وی چلتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، گانے گائے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے کھیل مسجد کے اندر کھیلے جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں یہ گری ہوئی حالت نہیں ہے. لیکن ہمارے بھی جو پسماندہ علاقے ہیں دیہات کے علاقے ہیں وہاں بھی مسجدوں کا ایسی حال ہے کہ بند پڑی ہیں، نہ کوئی صفائی کا خیال ہے، نہ کوئی نمازی، نہ اذان ہوتی، نہ جماعت ہوتی. خوبصورت خوبصورت مسجدیں بھی ہیں بعض جگہ، لیکن بس وہ کسی نے بنا دی، لیکن نمازیوں سے وہ محروم ہے. بس لوگ خوبصورتی کے لیے دیکھنے آتے ہیں، تفریح گاہیں. تاریخی مساجد کا بھی بیشتر یہی حال ہے کہ بس وہ مردوں اور عورتوں کی تفریح کا سامان ہے. لوگ آتے ہیں، مسجدیں دیکھتے ہیں، لیکن نہ جماعت ہوتی، نہ نماز ہوتی، نہ اللہ اللہ ہوتی، نہ اذان ہوتی، نہ جماعت ہوتی. تو ایسی مسجدیں دراصل ویران ہیں. تو مسجد کی اصل تعمیر اللہ تعالی کی عبادت سے ہوتی اور اس کی نافرمانی کے ساتھ بچنے سے ہوتی، کہ مسجد کے اندر گناہوں سے پرہیز کیا جائے، عبادتوں سے اس کو آباد کیا جائے. اس سلسلے میں پانچ عبادتیں ایسی ہیں جو کثرت سے مسجد کے اندر ہونی چاہیے، ان کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تاکہ ہم ان کا خیال رکھیں. اور پانچ باتیں ایسی ہیں جن سے مسجد کے اندر بچنا چاہیے، کہ ان کا وبال اور عذاب بہت سخت ہے اور وہ مسجد کی بے حرمتی میں داخل ہے. مسجد کے دو حق ہیں، ایک اس کی عظمت کا حق ہے کہ اللہ جل شانہ کا گھر ہے یہ، اللہ جل شانہ کا دربار ہے یہ، یا اس کا حق عظمت یہ ہے کہ اس میں عبادتیں کی جائیں. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے تو اس کا ایک ادب بھی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بدتمیزی نہ کی جائے، بدتہذیبی نہ کی جائے اور گناہ کام نہ کیے جائیں. تو گناہوں سے بچنا یہ اس دربار کے ادب کا تقاضا ہے، عبادات کا بجا لانا اس دربار کی عظمت کا تقاضا ہے. اور دونوں کو بجا لانا یہ اس کو دراصل آباد کرنا ہے. پہلا کام مسجد کے اندر یہ ہونا چاہیے جس کے واسطے دراصل مسجد کو بنایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کا تسلی بخش انتظام ہو. تسلی بخش انتظام میں یہ بھی ہے کہ امام اچھے سے اچھا چھانٹ کر متقی، پرہیزگار، نماز اور امامت کے مسائل سے واقف، تجوید سے پڑھنے والا مقرر کیا جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں. نہایت فراخ دلی کے ساتھ پیسے خرچ کرنے چاہیے. اور اس کے لیے نہایت کشادہ دلی کے ساتھ تنخواہیں مقرر کرنی چاہیے. جتنے ہم پیسے خرچ کریں گے ویسے ہی آدمی ملے گا، کم پیسے خرچ کریں گے تو بس گزارا کرنے والا امام ملے گا، اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ہماری نماز ہو، اور ہو سکتا ہے نماز ہی نہ ہو، کیونکہ کم پیسوں میں تو ایسا ہی ملے گا کہ اسے قرآن بھی صحیح نہیں ہوگی، نماز کے مسائل سے بھی واقف نہیں ہوگا. اور افسوس ہے کہ ہمارے عوام کے اندر زیادہ رجحان اسی طرف ہے کہ مسجد کے اندر وہ امام ایسا چاہتے ہیں کہ یا تو وہ تنخواہ نہ لے، گویا وہ فرشتہ ہے کہ اسے نہ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ پہننے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ رہنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ شادی کی ضرورت پڑتی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور اگر کہیں مل جائے تو بس وہ 2-3 ہزار پر راضی ہو جائے. دنیا کے کاموں کے لیے 10,000, 20,000, 50,000, 1 لاکھ بھی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن امام کے لیے کوئی 10-20 ہزار سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ وہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہے. اس لیے ہم اناڑی قسم کے آدمی کو اور نالائق اور نااہل آدمی کو پیسے کم دینے کی وجہ سے گوارا کر رہے ہیں. یاد رکھو یہ مسجد کا حق نہیں ہے, یہ ہم مسجد کے حق میں کوتاہی کرنے والے. پھر لوگ کہتے ہیں بھائی اچھا امام ملتا ہی نہیں, پھر کہتے ہیں یہ خرابی ہے اس میں, یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے. تو میرے جو تم نے تمہارے اندر کیا خرابی ہے, اپنی خرابی دیکھتے نہیں ہیں اور اماموں کی خرابیاں بتلاتے. 25,000 روپے تنخواہ مقرر کرو, پھر جو قاری عبدالباسط ملتے نہیں ملتے, بہترین قاری ملے گا, بہترین بااخلاق امام ملے گا کہ جو پورے علاقے کے لیے راہبر اور رہنما ہوگا. ایسی مسجد کی تعمیر میں یہ بھی داخل ہے کہ مؤذن بہترین ہو, جو تجوید سے اذان دینا جانتا ہو, تجوید سے اقامت کہہ سکتا ہو اور اذان و اقامت کے مسائل سے واقف ہو, وقت کا پابند ہو. امام کے لیے وقت کی پابندی بے حد ضروری, مؤذن کے لیے وقت کی پابندی بے حد ضروری. وقت پر اذان دینا, گرمی ہو یا سردی, برسات ہو یا کچھ, اور وقت پر جماعت کھڑی ہونا, گرمی ہو یا برسات, سردی ہو یا کچھ اور, لیکن وقت کی پابندی. ایسا مؤذن ہونا بھی ضروری ہے. وہ بھی جب ملے گا جب پیسے خرچ کرے جتنے گڑ اتنا میٹھا, 2-3 ہزار میں تو نہیں مل سکتا, پھر تو لنگڑا لولا ملے گا جس کی اذان بھی صحیح نہیں ہوگی, اس کی اقامت بھی درست نہیں ہوگی. 99% ہماری مسجدوں کے اندر اذانیں غلط ہوتی ہیں, اقامتیں صحیح نہیں ہوتی, کیونکہ جتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اتنے میں ایسے ہی ملتا ہے. ہم زیادہ پیسے خرچ کریں گے تو اچھا ملے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی گھر کا عظمت کا تقاضا یہ کہ ہم بہترین سے بہترین امام اور مؤذن تلاش کریں, جس کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی کوشش کریں. پیسوں کو نہ دیکھیں, ہم امام اور مؤذن کو دیکھیں کہ ہماری مسجد کا امام اور مؤذن جو ہے وہ بہت ہی شاندار ہو. لوگ مسجد کی تعمیر پر تو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, امام مؤذن کے لیے لاکھوں خرچ نہیں کرتے. اس سے بڑی بڑی مسجدوں میں بعض مرتبہ امام اور مؤذن جو ہیں بڑے ناکارہ اور نااہل ہوتے ہیں. اسی طرح مسجدوں کے اندر صفائی ستھرائی کا بے حد اہتمام ہونا چاہیے, اس کی بھی بے حد کمی. اکثر مسجدیں صاف ستھری نہیں ہوتی. صفائی کا جو اعلی معیار ہے وہ نظر ہی نہیں آتا مسجدوں کے اندر. اور یہ خرابی تو ایسی ہے کہ ہمارے ملک میں تو ہے ہی, ان ممالک میں جہاں صفائی کا اعلی معیار ہے وہاں ہماری مسجدیں وہاں بھی گندی ہوتی ہیں. کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اس کی وجہ ہماری کوتاہی ہے اور کسی کوتاہی نہیں, ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس دربار کا کوئی حق نہیں پہچانا اور اس کے ادا کرنے توجہ نہ دی, اس لیے ہماری مسجدیں بھی گندی اور خراب. ذرا ان کے بیت الخلاء میں جا کے بیٹھ کے دیکھو, پتہ چل جائے کہ دماغ بدبو سے سڑ جائے اور پھٹ جائے. ہے نہیں صفائی کا اہتمام. وضو خانہ دیکھو تو نہایت گندا ہوتا ہے, گرد و پیش نہایت خراب. یہ سب ہماری غفلت, ہماری کوتاہی. کہ ہم پیسے جوڑنا تو جانتے ہیں, خرچ کرنا نہیں جانتے. خرچ کریں تو ابھی آئینے کی طرح مسجد چمکنے لگے. بہرحال مسجد کا بنیادی مقصد اور پہلا مقصد یہ کہ اس کے اندر نماز با جماعت کا معقول انتظام ہو, وقت پر نماز ہوا کرے, بہترین امام ہو, بہترین مؤذن ہو, مسجد صاف ستھری ہو, دریا بھی صاف ہو, درو دیوار بھی صاف اور مصفہ ہو, بس جا کر کے طبیعت خوش ہو جائے اور یکسوئی کے ساتھ آدمی اللہ تعالی کی عبادت میں لگے. اور نماز با جماعت کے علاوہ باقی نمازیں بھی مسجد کے اندر ادا کرنی چاہیے. پہلے زمانے میں افضل یہ تھا کہ نفل نمازیں گھر میں پڑھی جائیں, لیکن اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں گھر کے اندر ایسا دین کا ماحول تھا کہ سارے گھر والے پکے نمازی اور عبادت گزار ہوتے تھے, تو گھر جا کر کے نماز پڑھنا، سنتیں پڑھنا، نفلیں پڑھنے میں پوری یکسوئی میسر ہوتی تھی، مسجد سے زیادہ گھر میں یکسوئی ہوتی تھی، اس لیے افضل یہ گھر میں جا کر پڑھیں. اب الٹا ہو گیا معاملہ، کیا مسجد میں تو یکسوئی حاصل ہے نماز پڑھنے کی، گھر میں نہیں. وہاں جائیں گے تو گھر میں ایسا ماحول ہے ہی نہیں کہ سب عبادت گزار ہوں، دیندار ہوں، نیک نمازی ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے ہوں کہ جا کر یکسوئی سے آدمی نمازیں پڑھ سکے. وہاں جا کر کے یکسوئی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور نماز بعض مرتبہ رہ جاتی ہے یا پھر الٹی سیدھی ادا ہوتی ہے، ادھر سے وہ کچھ کہہ رہا ہے، ادھر سے وہ کچھ بول رہا ہے، ادھر سے یہ چل رہا ہے، ادھر سے وہ آ رہا ہے، ادھر سے وہ جا رہا ہے، اور جناب گھر گیا تو گھر والوں نے یہ کام بتا دیا، وہ ادھر سے بچہ پکارا ہے، ادھر سے بچی چلا رہی ہے، معلوم ہوا کہ وہ جو نماز مسجد میں پڑھ سکتے تھے وہ بھی غائب. ایسے تو مسجد میں پڑھنا بہتر ہے. اور کسی گھر میں واقعی ایسا اچھا ماحول ہو کہ پوری یکسوئی سے گھر جا کر کے نوافل پڑھ سکتا ہے تو بے شک سنتیں نفلیں گھر میں پڑھے افضل. تو مسجد کے اندر باقی نماز بھی پڑھے، مثلا تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ الشکر ہے، صلاۃ التسبیح ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، قیام اللیل ہے، تہجد بھی ہے، تو باقی نمازیں بھی مسجد میں پڑھنی چاہیے. مسجد بنائی اسی لیے گئی ہے کہ یہاں پہ نمازیں ادا کی جائیں، بنیادی مقصد یہ ہے کہ نماز یہاں پر ادا ہو اور جو آئے وہ یہاں پر نمازیں پڑھے، ایک کام تو یہ. اور جو بھی نماز پڑھے آرام اور اطمینان سے پڑھے، کم پڑھے مگر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، بہت پڑھے اور جلد جلدی پڑھے اور بغیر خشوع خضوع کے پڑھے تو بھائی ایسی نماز جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے. ایسی الٹی سیدھی نماز تو نہ گھر میں پڑھنی چاہیے نہ کہیں اور پڑھنی چاہیے، مسجد میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے. یہ میں سے یاد کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن خشوع خضوع سے پڑھنے والے شاذ و نادر ہیں. اور حضور کی امت میں سب سے پہلے جو چیز غائب ہوئی ہے وہ خشوع خضوع ہے نماز کا. اس لیے مسجد میں ہزاروں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، خشوع خضوع سے پڑھنے والا اکا دکا کوئی نمازی ہوتا ہے. اس لیے ہم سب اس بات کا خیال رکھیں کہ جب مسجد میں آئیں تو جو بھی نماز پڑھیں، جتنی بھی پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. یہ مسجد کو دراصل آباد کرنا ہے. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، کیونکہ جو گھر میں جاتے ہیں صاحب خانہ سے ملنے جاتے ہیں، اس سے ملاقات ہوتی ہے، اسلام دعا ہوتی ہے، اسی کی خیریت پوچھی جاتی ہے، اسی کے احوال پوچھے جاتے ہیں اور اسی کا ذکر فکر ہوتا ہے. تو یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. لہذا یہاں آتے ہی ہر ایک آدمی کا ذہن فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. نماز پڑھنی ہو نماز پڑھے، نماز نہ پڑھنی ہو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے. اور ذکر کوئی خاص نہیں ہے مسجد کے اندر، ہر ایک کو اختیار ہے، جو سا چاہے ذکر کرے، چاہے سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، اللہ ہو پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے. اور ایک سب سے اعلیٰ ذکر ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، کہ جتنا بھی جماعت میں وقت ہو یا جماعت سے فارغ ہو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرصت ہو تو بس پھر قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہیں. یہ ذکر کا سردار ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام پڑھنے والے کی طرف اتنا توجہ فرماتے ہیں کہ کسی اور کی طرف اتنی توجہ نہیں فرماتے، اور ہمیں ان کی توجہ ہی درکار ہے. تو ان کی توجہ جس طرح ذکر اللہ کرنے والے کی طرف ہوتی ہے، ایسی قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے کی طرف اور زیادہ ہوتی ہے. اس سلسلے میں سعودی عرب کے لوگوں کا معمول مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کہ ان کے مسجد میں جاؤ تو نماز سے فارغ ہو کر کے جماعت کھڑی ہونے تک برابر قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے. نمازوں کے بعد بھی کرتے ہیں, نمازوں سے پہلے زیادہ کرتے ہیں. فجر میں جماعت سے 15 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں گے اور پھر فجر تک قرآن شریف کی تلاوت ہوتی رہے گی. ایسی باقی نمازوں میں بھی آپ نے بھی دیکھا وہ جو گئے, ہمارے یہاں اس کا رواج بہت کم ہے. کوئی کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں قرآن شریف پڑھتا ہوا نظر آتا ہے, ورنہ اکثر تو نماز میں اکثر نمازی بیچارے اس سے محروم رہتے ہیں. یہ مسجد کی آباد کاری ہے, مسجد کی تعمیر ہے کہ اس کو ذکر سے آباد کیا جائے اور قرآن شریف کی تلاوت سے آباد کیا جائے. اور یہ اختیار ہے کہ چاہے دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے. بعض حافظ ہوتے ہیں ماشاء اللہ زبانی پڑھتے رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں اور زبانی پڑھتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے جو قرآن شریف دے کے پڑھتے ہیں. بارہ قرآن شریف پڑھنا چاہیے, یہ اللہ کا ذکر ہے اور مبارک ذکر ہے. تیسرا کام جو قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. اور چوتھا کام مسجد میں آنے کے بعد ہونا چاہیے دعا, دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مسجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور ہم فقیر ہیں اور وہ داتا ہے. علامہ اقبال کی ایک رباعی یاد آ گئی, وہ سناتا ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. یا اللہ آپ غنی اور بے نیاز ہیں, ہم فقیر اور مسکین ہیں, لہذا آپ سے درخواست ہے کہ بروز قیامت جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس کے بارے میں ہماری معافی کی درخواست قبول کر لیجیے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. پھر آخری شعر میں کہتے ہیں لے اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. لیکن اگر آپ ہم سے حساب کتاب لینا ہی ضروری سمجھیں تو یا اللہ بس ایک درخواست ہے کہ حضور کے سامنے ہم سے حساب کتاب نہ لینا, کہ آپ کو ہمارے حساب کتاب کی وجہ سے تکلیف ہوگی. کہ میری امتی کے ساتھ یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی. لہذا درخواست ہے اگر آپ حساب کتاب لینا ہی ضروری سمجھیں تو حضور کی نظروں سے اوجھل ہمارا حساب کتاب لینا. تو ہم سارے کے سارے محتاج ہیں, سارے کے سارے فقیر ہیں, سارے کے سارے مسکین ہیں. جب آئیں تو پھر کیوں اس در پر آ کر کے بھی نہ مانگیں تو پھر کہاں مانگیں گے بھائی. یہ تو ان کی عنایت ہے کہ جہاں چاہے مانگ لو اور جب چاہے مانگ لو اور جتنا چاہے مانگ لو. اور ان کی شان تو یہ ہے کہ ملم یسر اللہ یغضب علی, کہ جو نہ مانگے اس سے ناراض ہوتے ہیں. کہ مانگتا کیوں نہیں ہے, بھکاری اور فقیر اور پھر نہیں مانگتا تو ناراض ہوتے نہ مانگنے والے پہ, اور مانگنے والے تو بڑے خوش ہوتے. اور جتنا مانگے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی شان عطا تو یہ ہے کہ اولین و آخرین, یعنی جتنے آج تک انسان دنیا میں آ چکے, فی الحال جتنے موجود ہیں, وہ قیامت جتنے آئیں گے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں, اور جمع ہو کر کے سارے کے سارے دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اور اپنی ساری لمبی لمبی لسٹیں جو ہے ساری پیش کر دیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اسی لمحہ سب کی مرادیں پوری ہی فرما دیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے غیب میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے اس میں جتنا پانی آنے سے سمندر میں کمی آئی ہے. اتنے دینے والے ہوں, جب ان کی یہ شان آتا ہے تو پھر ہم کیوں نہ مانگیں بھائی, پھر ہم بخل مانگنے میں کیوں کمی کریں. مگر حق یہ کہ ہم مانگتے نہیں, وہ تو عطا پہ قادر ہیں. اور انہوں نے وعدہ فرمایا مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا, وہ تو وعدہ بھی فرما چکے ہیں اور دینے پہ راضی بھی ہوتے ہیں, نہ مانگنے پہ ناراض بھی ہوتے ہیں. اب مانگنا ہماری طرف سے ہی ہے بس, کہ ہم مانگتے نہیں. لہذا جب مسجد میں آئیں تو نماز سے پہلے بھی مانگیں, نماز کے بعد بھی مانگیں, اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مانگیں, اور دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے پناہ مانگیں. اور پانچواں کام یہ کریں کہ جب مسجد کے اندر آئیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اعتکاف کی عبادت بہت اونچی عبادت ہے, یاد رکھو, اور بہت اعلی عبادت ہے اور نہایت مفت ہے. نہایت ہی بے قیمت ہے. کیوں؟ اس میں تو خالی بس نیت کرنی پڑتی ہے، بس اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. خواتین اپنے گھر کی مسجد میں پانچوں نمازوں کے اندر اعتکاف کی نیت کریں گے تو ان کو اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور مرد اپنے مسجد میں جائیں گے تو وہاں جا کر کے اعتکاف کی نیت کریں گے تو ان کو پانچوں نمازوں میں اعتکاف کا ثواب ملے گا. بس جیسے مسجد میں داخل ہوں مسجد کی دعا پڑھیں اللہم انی اسلم من اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ساتھ میں کہیں 9 بجے تو سنت الاعتکاف. یہ اردو میں کہہ لیں کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا یا اللہ میرا اعتکاف ہے، جب تک میں مسجد میں رہوں گا یا اللہ میرا اعتکاف ہے، میں یہ نیت ہو گئی. اب آپ چاہے ایک گھنٹہ رہو اور چاہے آدھا گھنٹہ رہو اور چاہے 2 گھنٹے رہو چاہے 2 ہفتے رہو، وہ سب آپ کو برابر ثواب ملتا رہے گا، اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اور اعتکاف 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 1 ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 ہفتے کا بھی ہو سکتا ہے، ساری عمر کا بھی ہو سکتا ہے. نفلی اعتکاف ہے. مسنون اعتکاف رمضان شریف کے آخری عشرے میں 10 دن کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ایسی عبادت ہے کہ کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا بس. تو بھائی اور یہ فضیلت مسجد میں مل سکتی ہے، اور تو گھر کی مسجد میں مل سکتی ہے، اور کہیں نہیں مل سکتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی مغرب سے لے کر عشاء تک بھی اگر اعتکاف کر لے اور اس میں کسی سے دنیا کی بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے. حالانکہ مسجد میں اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اس کا ثواب الگ مل رہا ہے اس کو، اور اعتکاف اس میں موسم میں الگ سے مل رہا ہے. یہ 5 کام تو ایسے ہیں جو مسجد میں آنے کے وقت ہمیں کرنے چاہیے، اور بھی نیک کام ہو سکتے ہیں. یہ تو میں نے نمونے کے طور پر 5 بتلا دیا، اور 5 کام ایسے ہیں کہ جن سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا زبردست نقصان ہو سکتا ہے. جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں آ کر کے دنیا کی باتیں نہ کریں، گناہ کی باتیں نہ کریں. اس لیے کہ گناہ تو گناہ ہے ہی، دنیا کی باتیں بھی گناہ ہیں. تو گناہ ویسے ہی گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر کرنا اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. یہ ایسے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی مسجد نبوی میں جا کر گناہ کرے، یا مسجد الحرام میں جا کر گناہ کرے، یا خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے گناہ کرے، تو کتنا سنگین ہوگا. جو جگہ محترم ہوتی ہے وہاں کی گستاخی بھی زیادہ سنگین ہوتی ہے. اس لیے گناہ مسجد کے باہر اور ہے، مسجد کے اندر اور ہے. اس لیے مسجد کے اندر گناہ کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، جیسے غیبتیں کرنا، چاہے وہ غیبت امام صاحب کی ہو، اور چاہے وہ مؤذن کی ہو، اور چاہے وہ خادم کی ہو، اور چاہے انتظامیہ کی ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نمازی اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. جتنے نمازی ہوتے ہیں سارے کے سارے متبلی ہوتے ہیں مسجد کے. ہر آدمی چاہتا ہے میرا حکم چلے، اور وہ چاہتا ہے ہر آدمی کے امام مؤذن جو ہے میری بات مانے بس. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ تو ظاہر ہے کہ ہم سب کی چل نہیں سکتی، جب نہیں چلتی تو بس پھر وہ بیٹھ کر کے امام کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، خطیب کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، مؤذن کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، خادم کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر انتظامیہ کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو برباد کرتے رہتے ہیں. جھوٹ بولا جاتا ہے، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، الزام لگایا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے قبائر کا ارتکاب مسجد کے اندر کھلم کھلا ہوتا ہے. اس میں سے یہ بھی کہ دنیا کی باتیں بھی مسجد میں بیٹھ کے خوب کرتے رہتے ہیں. بھائی یاد رکھو، مسجد جو ہے نا عبادت کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے، دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے. اگر کسی کو دنیا کی بات کرنی ہو تو مسجد سے باہر جائے کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں کرے گا تو گناہ ہوگا. ہاں کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی ضروری بات ہو تو وہ کان کے اندر کہی جا سکتی ہے، بچنا اس سے بھی بہتر ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو ہماری مسجدوں کے اندر عام طور پر ماحول ہے کہ جو نمازی آتے ہیں، خاص طور سے وہ بوڑھے بوڑھے جو نہ دین کے نہ دنیا کے، نہ گھر کے نہ باہر کے، گھر والے بھی ان سے بیزار ہیں، اور باہر والے بھی کوئی اپنے باہر بیٹھنے کے لیے ان کو گوارا نہیں کرتا، وہ مسجد میں ہی آگے پڑ جاتے ہیں، اور وہ گھنٹوں مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر جناب اپنے دنیا جہاں کے قصے لے کر کے وہ کرتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی اپنے پوتوں کی باتیں کر رہا ہے, کوئی اپنے نواسوں کی باتیں کر رہا ہے, کوئی اپنی پوتیوں کی باتیں کر رہا ہے, کوئی اپنی نواسیوں کی باتیں کر رہا ہے, کوئی اپنے بیٹوں کی باتیں کر رہا ہے, اور اگر گھر والوں کے ساتھ ان کی چپلیں چل رہی ہے تو وہ قصہ سنانا شروع کر دے گا, کاروبار کی باتیں کر رہا ہے, دنیا جہاں کی بات ہے, نہ ذکر نہ دعا نہ تلاوت نہ نماز کچھ نہیں, بتک بھی اوڑا سے نماز پڑھنے کے پابند نہیں سکے گی, گھر میں تو رہ نہیں سکتے زیادہ, اس لیے مسجد میں پڑے رہتے ہیں لیکن بیٹھ کر کے دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہیں جو بوڑھے نہیں ہیں لیکن وہ عادی ہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو بس ادھر ادھر کی باتیں ہانکتے رہیں گے اور بولتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے. اس کے بارے میں سن لینا چاہیے کہ دنیا کی باتیں کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی نیکیاں اس طرح جل کر ختم ہوتی ہیں جیسے آگ سے لکڑی جل کر ختم ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کسی شخص کو دیکھا کہ وہ دنیا کی باتیں کر رہا تھا تو انہوں نے ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ اگر تم مسافر نہ ہو تو تمہاری پٹائی کرتا میں. یہ مسجد دنیا کی باتیں کرنے کے لیے, تو دیکھیے مسجد میں آنے سے دنیا کی باتیں کرنے سے نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جیسے لکڑی سے آگ سے لکڑی جل کر ختم ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے, یہ جگہ ہے نہیں دنیا کی باتیں کرنے کی. ایک تو اس گناہ سے بچنا ہے, گناہ کی باتیں نہیں کریں, خاص طور سے دنیا کی باتیں کرنے سے پرہیز کریں, اور تیسرے مسجد میں کوئی عمل ایسا نہ کرے جس سے کسی دوسرے نمازی کو تکلیف ہو. مثلا زور زور سے تلاوت نہ کرے جس سے دوسری نمازیوں کی نماز میں خلل آئے, زور زور سے ذکر نہیں کرے جس کی وجہ سے دوسروں کے ذکر میں دعا میں تلاوت میں نماز میں خلل آئے. زور زور سے دعا نہ کرے, زور سے تلاوت نہ کرے, زور سے ذکر نہ کرے, زور زور سے دعا نہ کرے کہ جس کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی عبادت میں ذکر میں تلاوت میں تسبیح میں خلل واقع ہو. یہ دوسروں کو تکلیف دینا ہے, یاد رکھو کہ یہاں پر جو بھی ذکر کرنا ہے دعا کرنی آہستہ آہستہ چپکے چپکے, تلاوت بھی کرنی ہے تو چپکے چپکے, تاکہ ہمارے اس نفلی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, دوسرے کو تکلیف پہنچانا ناجائز ہے, اور ناجائز سے بچنا واجب ہے. اور ذکر آہستہ بھی ہو سکتا ہے, تلاوت آہستہ بھی ہو سکتی ہے, دعا تو آہستہ ہوتی ہے اور آہستہ دعا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, افضل بھی ہے. اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے بھی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں کسی کے گزرنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو, جیسے دیوار کے پیچھے پڑے یا سترے کے پیچھے پڑے, ستون کے پیچھے پڑے, کسی جگہ آڑ کے پیچھے جا کر کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے, یعنی کہ بیچ شہر میں نیت باندھ کھڑا ہو گیا یا بیچ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا نیت باندھ کر کے. بعض لوگوں کو اللہ بچائے ایسی عادت ہوتی ہے, اب وہاں سے بےچارے گزرنے والوں کو پریشانی ہو رہی. اب بڑی مسجد کے اندر تو گزرنا آسان ہے کہ چلو دو سب چھوڑ کے گزر جاؤ, کوئی حرج نہیں گنجائش ہے, اور چھوٹی مسجد میں تو دو سب بھی نہیں چھوڑ سکتے, وہاں تو انتظار ہی کرنا پڑے گا. اب اگر گزرے تو گنہگار, کھڑا رہا تو اس نے تو جناب لمبی نیت باندھ رکھی, اسے چار قدم پڑھنی ہے, کم از کم اس کے لیے چار منٹ تو چاہیے, اور کسی کو جلدی ہوتی, خاص طور سے جو نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے اس کو اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں, اسے جلدی جانا ہوتا ہے, وہ کیا کرے. نتیجہ یہ کہ یا تو وہ اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوگا تو وہ بھی گنہگار ہوگا جس نے بے جگہ نیت باندھی ہے, اور اگر وہ بیٹھتا ہے تو اسے بے چارہ تکلیف, اور تکلیف پہنچانا مسلمان کو جائز نہیں. گھروں میں بھی اسے خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں کسی کے گزرنے کا خطرہ ہو اور اندیشہ ہو کہ کوئی آئے گا جائے گا یہاں سے میرے نیت باندھنے کے بعد, تو مرد ہو یا عورت اس کو چاہیے کہ وہ سترے کے پیچھے نماز پڑھے, اور سترا یہ ہے کہ کم از کم ڈیڑھ فٹ اونچی کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لے جو کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹی ہو. دیکھا کرسی عام طور پر بڑی ہوتی, کرسی رکھ لیں, کوئی اسٹول رکھ لیں, کوئی میز جو ڈیڑھ فٹ اونچی ہو اس کو سامنے رکھ لیں, یا پھر دیوار کے پیچھے کھڑی ہو جائیں, دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, ہم آپ بھی نیت باندھ لیں. اس طرح مسجد کے اندر نماز پڑھنے میں, ذکر اور تسبیح اور تلاوت کرنے میں, اور نوافل پڑھنے میں ایسا طرز اختیار نہ کریں جس سے دوسرے نمازی کو تکلیف اور پریشانی ہو. اور اسی طرح مسجد کے اندر اس کا خیال رکھیں کہ ہماری وجہ سے مسجد میں کہیں گندگی نہ پھیلنے پائے، نہ اپنے بال گرائیں، نہ اپنے ناخن قطر کے گرائیں، نہ اپنے جوتے اس طرح رکھیں کہ ان کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ جھڑ کر مسجد میں گرے، بلکہ مسجد میں اگر کہیں دائیں بائیں کوئی کچرا نظر آئے تو اٹھا کر باہر ڈال دیں، کیونکہ مسجد کی صفائی ہے تو انتظامیہ کے ذمے، لیکن اصل ذمہ داری ہم سب کی ہے، یہ ہم سب کا نماز، ہم سب کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لہذا ہمیں بھی اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی مسجد کے صفائی کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. لہذا ان تمام امور سے مسجد کے اندر بچنا چاہیے، اور مسجد کے انتظامیہ وغیرہ سے بھی کوئی بات کرنی ہو تو خاموشی سے ناظم صاحب سے، متولی صاحب سے مل کر کے جو بات کہنی ہو کہہ دو، یہ لکھ کر کے ان کو دے دو بس، لیکن اس کے لیے مسجد میں بیٹھ کر کے ایک ہنگامہ کھڑا کرنا اور باتیں کرنا اور مسجد کے امن و امان میں خلل ڈالنا، یہ ساری مسجد کی بے ادبی ہے اور مسجد کے ادب کے خلاف ہے، جس سے بچنا چاہیے. بس جو شخص بھی مسجد میں آئے تو اسے معلوم ہو کسی عالی دربار کے اندر حاضر ہوا ہے، بس ہمتن اللہ کی طرف متوجہ رہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم کو مسجد کی اصلی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ اپنے مسجدوں کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرما اور مسجد کا حق عظمت اور حق ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسجد کا حق عظمت اور حق ادب بجا لانے کی توفیق عطا فرما. جو کام یہاں کرنے کے لیے بتائے گئے انہیں بجا لانے کی توفیق عطا فرما، جن کاموں سے بچنے کے لیے بتایا گیا ہے کہا گیا ہے یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کام بھی اس مسجد ہر مسجد کے ادب کے خلاف ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ملک سے گرانی کو دور فرما، مہنگائی کو دور فرما، بے حیائی کو دور فرما، بے دینی کو دور فرما. یا اللہ حکومت صالحہ عطا فرما، حکومت صالحہ عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ مجاہدین کی مدد فرما، جہاں جہاں دینی تعلیم ہو رہی ہے اس کو کامیابی عطا فرما، جہاں جہاں تبلیغ ہو رہی ہے اس کے برکات، اس کے اثرات یا اللہ قائم و دائم فرما. یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جتنی بلائیاں مانگی ساری عطا فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمعین. آمین برحمتک یا رحم
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com